السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. چونکہ یہ مجلس و محفل منسوب ہے نام گرامی حضرت زینب علیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے، و مجلس میں تشریف فرما بھی خواتین و خواہران محترم ہیں. گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ خواتین اور خصوصاً مومن خواتین، ان کا کردار اسلامی نقطۂ نگاہ سے و دین کے لحاظ سے، دین کے زاویہ نگاہ سے انسان کی اجتماعی زندگی میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ دین اور تمام تعلیمات دین بغیر کسی استثناء کے سب انسان کے لیے ہیں، خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہیں. خواتین کا دین جدا نہیں ہے اور مردوں کا الگ نہیں ہے، دونوں ایک حیثیت سے دین کی مخاطب ہیں، دین کے مخاطب ہیں، وہ تمام دین دونوں کے لیے ہے. اگرچہ چند فقہی احکام ہیں جو مختلف ہیں، ان سے جدائی ثابت نہیں ہوتی. وہ صرف دو صنف ہیں انسان کی، ایک عورت اور ایک مرد، اور یہ فرق بھی فقط جسمانی لحاظ سے، ورنہ حقیقت انسانیت یعنی روح وہ دونوں کے اندر بطور یکساں مساوی ہے. اور دین کا اصلی مصداق و مخاطب بھی چونکہ روح انسان ہے، عقل انسان ہے، دل انسان ہے، جو عورت اور مرد میں یکساں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگرچہ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد مکمل طور پر دین سے ہم آمنگ ہو چکے ہیں یا دین کو سمجھ چکے ہیں، مردوں میں بھی ابھی تک دین کے معاملے میں بہت کوتاہی موجود ہے. اور جس طرح سے حتیٰ دین شناسی ہونی چاہیے، مرد بھی باوجود اس آزادی کے یا جو انہیں نصیب ہے وسیع ماحول، اس کے باوجود بھی اپنا درست رول مرد بھی ادا نہیں کر سکے. اور بعض معاشروں میں خصوصاً ابھی اس عمل کی کمی ہے، وہ خلا موجود ہے. جیسے پاکستانی معاشرہ ہے جس میں ابھی تک وہ مردانگی و جوان مردی جو مردوں سے متوقع ہے وہ نظر نہیں آتی. لیکن ایک مشکل یہ ہے، پیشہ یہ کہ خواتین مکمل طور پر دینی نقطۂ نگاہ سے اجتماعی دائرے سے باہر کر دی گئی ہیں. کلچر بھی ہمارا اسی طرح کا ہے، تہذیب بھی ہماری اسی طرح کی ہے کہ خواتین کی ایک الگ دنیا بنا دی گئی ہے، بالکل جدا، اور کوئی اشتراک نہیں ہے اس چیز میں جو جہاں ہونا چاہیے. خواتین اگر دین میں بھی مثلا آئیں تو اپنا ایک الگ سلسلہ رسوماتی دین کا بنا لیتی ہیں، اور اپنی ہر چیز کو الگ جدا کر کے اور اس کا نام رکھتے ہیں یہ خواتین کے امور یا خواتین کا دین ہے. جبکہ قرآن مجید میں دو دین نہیں ہیں عورتوں اور مردوں کے لیے، ایک دین ہے، اور دونوں کو ایک ہی معاشرے کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. آج اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ خواتین اس معاشرتی عمل میں اور معاشرہ سازی میں اور دینی عمل میں شریک ہوں، اس الگ دنیا کو چھوڑ کر وہ جو اپنا حقیقی کردار ہے خواتین کا دین کے اندر اسے اپنائیں. میں نے اشارہ کیا کہ ایک تو ہمارا کلچر اس طرح سے ہے خواتین کے متعلق، وہ نگاہ کلچرل نگاہ پہ خواتین حتیٰ بہت سارے مسائل میں دور رہیں اجتماعی عمل سے، اور خاص محدود دائرہ ہے ان کے لیے، اسی دائرے کے اندر وہ رہیں. اس کے برعکس مغربی دنیا میں یہ الٹ کام ہوا ہے کہ انہوں نے آ کر بالکل خواتین کے حدود ہی ختم کر دی ہیں آزادی کے نام پر، اور انہیں اس میدان میں اتار دیا ہے جو ان کے شایع نشان نہیں ہے، جو ان کے سطح کا نہیں ہے. یعنی اپنے تئیں انہوں نے خواتین کو آزادی دی ہے لیکن حقیقت میں توہین کی ہے، انہوں نے بہت ہی پستی کا مظاہرہ کیا ہے خواتین کے متعلق. یہ دونوں عمل درست نہیں ہیں کہ خواتین کو محدود کر دیا جائے، یعنی یا وہ قبائلی نظام ہو کہ جس میں خاتون صرف ایک گھر کے اندر، ایک چار دیواری کے اندر محدود ہو جائے اور گھریلو کام فقط اس کی ذمہ داری ہو، اور وہ بھی درست شایع نشان خواتین نہیں ہیں کہ خواتین جس طرح مغربی دنیا نے خواتین کا رول بنایا ہے اور پیش کیا ہے کہ آزادی کے نام پر ایک ہوسرانی اور فساد و فحشا اس کے ذریعے سے پھیلائے. آپ دین میں خاتون کا مقام، مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، لیکن در عین حال خواتین کے لیے خصوصی ہدایات ہیں کہ وہ اس عمل کے اندر شامل ہوں. خواتین جب تک شامل نہ ہوں کسی قوم کی بنیاد کے اندر، اس کے عمل کے اندر، وہاں قطعاً کامیابی نصیب نہیں ہوتی، اور خصوصاً دینی معاشرے کے اندر خواتین کو دین نے ایک تو وہ مقام دلایا ہے جو نہیں تھا خواتین کا. جاہلیت کے زمانے میں خواتین کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، دین نے اتنی ارتقا دی ہے کہ انہیں مرد کے برابر کا انسان قرار دیا ہے، اور ان کی ذمہ داریاں متعین کی، ان کا احترام بیان کیا ہے. اور ان سب سے زیادہ جو کردار ہے مہم وہ ہے، یعنی جو کردار خواتین نے ادا کرنا ہے، جو رول ادا کرنا ہے، وہ زیادہ قرآن نے ذکر کیا ہے. یہ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نحل کی آیہ 97 تلاوت کی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ تم میں جو بھی عمل صالح انجام دے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ مومن، اور وہ مومن ہو، یہ شرط ہے کہ عورت و مرد جب مومن ہو اور عمل صالح انجام دیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے. جو بھی عمل صالح انجام دے گا عورتوں میں سے اور مردوں میں سے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہمیں نے اجر دیں گے اس سے کہیں بڑھ کر وہ بہتر جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے، نہ کہ جتنا کچھ انہوں نے کیا ہے اتنا اجر دیں گے، ان کے عمل سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم انہیں اجر دیں گے. اس آیہ کریمہ میں بہت صراحت کے ساتھ اصل مقصد دونوں کا یکساں طور پر بیان کیا گیا، یعنی عورت اور مرد دونوں کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہے حیات طیبہ تک پہنچنا. حیات طیبہ جو اصل دینی حیات کا نام ہے، الہی حیات کا نام ہے. ہر زندگی حیات طیبہ نہیں ہے، پاکیزہ زندگی ہم اس کو سادہ لفظوں میں نہ سمجھیں. پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ حرام نہ کھاتے ہوں، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا نہ ہوتا ہو، بے پردگی نہ ہو، اور کوئی اور گناہ نہ ہوتا ہو، تو ہم یہ کہیں گے یہ حیات طیبہ ہے. حیات طیبہ کا قرآنی مفہوم بہت وسیع ہے. انسانی حیات، یعنی وہ آئیڈیل حیات جو انسان کو جس نقطے تک پہنچنا ہے، وہ حیات. جس طرح انسان کی زندگیاں کئی زندگیاں ہیں، مثلا ہماری ایک زندگی بایولوجی کی زندگی ہے، بایولوجیکلی زندگی ہے، یعنی جس طرح ایک نباتات ہے نشو نما کرتا ہے، رشد کرتا ہے، اس طرح انسان بھی ہے. چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نشو نما کرتا ہے اور بڑا انسان بن جاتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو. یہ بایولوجیکل زندگی ہے، یہ ہر ایک کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد خوب ہم میں حرکات و سکنات بھی ہیں، ہم ارادے کرتے ہیں اور آتے جاتے ہیں، اعضاء و جوارے اپنے استعمال کرتے ہیں، یہ حیوانی حیات ہے. ایک نباتاتی حیات ہے ہمارے اندر، یعنی پودوں والی زندگی جس کے تحت ہم نشو و نما کرتے ہیں، پودے بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتا ہے، یہ ایک حیات ہے. ایک حیات انسانوں میں، جانوروں میں اور پودوں میں مشترک ہے، وہ یہی رشد کرنا، چھوٹی سی سطح سے بڑا تناور بن جانا، یہ تینوں کی مشترک حیات ہے، سب کے اندر موجود ہے. ایک حیات ہے جو انسان اور حیوان کے درمیان مشترک ہے، پودوں کے اندر نہیں ہے، وہ حرکت کرنا، اعمال انجام دینا، اعضاء و جوارح استعمال کرنا، چلنا پھرنا، چرنا چگنا، یہ وہ حیات ہے انسان کی جو انسان اور حیوان کے درمیان مشترک ہے. ایک حیات ایسی ہے جو صرف انسانوں کے لیے ہے. انسانوں کی حیات یہ ہے کہ سوچنا، تدبیر کرنا اور پلاننگ کرنا اور اپنی عقل سے کام لینا، یہ انسانی حیات ہے. اب اس میں تمام انسان شریک ہیں، باقی حیوان شریک نہیں ہیں، ان کے اندر سوچ وچار نہیں ہے، پلاننگ منصوبہ بندی نہیں ہے ان کے اندر. لیکن ایک مومنانہ حیات ہے، یہ چوتھی زندگی ہے. ایک زندگی انسان گزارتا ہے پودوں کے ساتھ مل کر، ایک زندگی انسان گزارتا ہے جانوروں کے ساتھ مل کر، ایک زندگی انسان گزار رہا ہے باقی انسانوں کے ساتھ مل کر، اور ایک زندگی صرف مومن بسر کرتا ہے، اور نہ وہ پودوں کو میسر ہے، نہ حیوانوں کو میسر ہے، نہ عام انسانوں کو میسر ہے، یہ زندگی فقط مومنین کے لیے ہے، حیات طیبہ. اس لیے جس طرح پودوں کی زندگی کے اپنے تقاضے ہیں، حیوانی زندگی کے اپنے تقاضے ہیں، انسانی زندگی کے اپنے تقاضے ہیں، اسی طرح ایمانی زندگی کے اپنے تقاضے و آداب ہیں. ایمانی زندگی کے تحت انسان جو زندگی بسر کرتا ہے وہ بالکل مختلف ہے ان مراحل سے جو انسان نباتاتی یا حیوانی یا دیگر عام زندگی جو دوسرے موجودات کے ساتھ مل کر گزارتا ہے. ایمانی زندگی میں یوں نہیں کہ صرف انسان گناہ نہیں کرتا، باقی سب چیزیں دوسروں جیسی ہی ہوتی ہیں، اور گناہ سے پاک زندگی کو حیات طیبہ نہیں کہتے، کہ سادہ مفہوم عموماً علماء یا وہ لوگ جو ان آیات میں یا اس مفہوم میں بحث کرتے ہیں وہ یہی لیتے ہیں کہ اگر انسان پرہیزگار ہو جائے، متقی ہو جائے، عام معنی میں کسی بھی معاشرے کے اندر رہ کر، مثلاً فرض کریں یہی پاکستانی حکومت اور یہی شہر کراچی، اور اس میں اگر انسان حلال کھانا شروع کر دے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، تہمت نہ لگائے اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو یہ اس کی حیات طیبہ بن جاتی ہے. نہ، حیات طیبہ اسی زندگی میں ایک شعبہ نہیں ہے، بلکہ حیات طیبہ ایک الگ حیات ہے. جس طرح انسانی حیات ایک الگ حیات ہے حیوانی زندگی سے ہٹ کر ہے، یا جس طرح حیوانی زندگی ایک درجہ ہے حیات کا جو نباتاتی زندگی سے ہٹ کر ہے، پودوں کی زندگی سے ہٹ کر ہے، ایک بالاتر زندگی ہے حیات طیبہ. اس زندگی کی اپنی خاص قد و خال ہے. اس زندگی میں فقط مومن پہنچ سکتا ہے. یعنی مومن در حقیقت حیات میں ہی دوسرے عام انسانوں سے الگ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا تصور ہی مختلف ہوتا ہے. اس زندگی تک ہمیں پہنچنا ہوتا ہے. نباتاتی زندگی ہمیں دے دی جاتی ہے، حیوانی زندگی ہمیں اللہ نے دے دی ہے، ہم نے خود بنائی نہیں ہے. اسی طرح انسانی زندگی، یعنی سوچ وچار کرنا، کام لینا سوچ سے، یہ زندگی ہمیں دے دی گئی ہے. حیات طیبہ خود انسان کو اپنے لیے حاصل کرنا ہوتی ہے، بنانا ہوتی ہے. اور حیات طیبہ میں اس زندگی تک پہنچنے کے لیے عورت و مرد دونوں ایک جیسے ہیں، یکساں ہیں. بلکہ اگر اس زندگی میں ہم مجموعی طور پر دینی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو عورتیں زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی ہیں حیات طیبہ کی تشکیل میں، کہ یعنی انسان کو حیات طیبہ کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے خواتین زیادہ مؤثر کردار ہے، ان کا بنیادی کردار ہے. چونکہ حیات طیبہ میں سطح زندگی نہ وسائل کے لحاظ سے اور نہ مثلا رسم و رواج کے لحاظ سے، بلکہ مفہوم حیات کے عنوان سے ایک زندگی بالاتر ہے، ان معمولی درجات زندگی سے بالاتر زندگی انسان گزارتا ہے. اس وقت ہم جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، حیات ایمانی کے بغیر مومن ہیں ہم، یعنی سطح زندگی ہماری وہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو پھر بھی اعزازی طور پر مومن کہتے ہیں، اعزازی مومن ہیں ہم. اعزازی، جیسے جو اعزازی ڈگریاں دی جاتی ہیں کسی کو عزت افزائی کے لیے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری، کسی اور درجے کی ڈگری دے دی جاتی ہے تاکہ اس کی عزت ہو جائے، اسی طرح ہم اپنی عزت افزائی خود کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. جس طرح ایک آدمی تنہا، مثلا میں اپنے آپ کو ہم کہتا ہوں، ہم نے یہ کہا، ہم بولتے ہیں، ہماری باری ہے، یعنی میں، میری باری ہے کو ہم کہتے ہیں، یہ اپنی عزت خود کر رہے ہیں ہم، کہ سنگولر لفظ کے بجائے اپنے لیے پلورل لفظ استعمال کر کے میں اپنی عزت خود بڑھا رہا ہوں. اسی طرح ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اعزازی ڈگری دیتے ہیں کہ ہمارا درجہ عام انسانوں سے بہت بلندتر ہے، جبکہ مومن حقیقتاً مفہوم زندگی میں دوسروں سے بالاتر ہے، مفہوم زندگی میں دوسروں سے اعلیٰ ہے مومن. جس طرح انسان حیوانوں سے پر شرف رکھتا ہے اور جس طرح حیوان پودوں پر شرف رکھتا ہے زندگی کے معنی کے لحاظ سے، اسی طرح مومن زندگی کے معنی کے لحاظ سے دوسروں پر شرف رکھتا ہے. اس کو علماء نے مختلف عنوان سے بیان کیا ہے، بعض نے اس کو حیات عقلانی کہا ہے، بعضوں نے اسی حیات طیبہ کو، بعضوں نے اس کو حیات ایمانی کا نام دیا ہے، بعضوں نے اس کو حیات انسانی کا نام دیا ہے، بعضوں نے اس کو حیات الہی کا نام دیا ہے. حیات ایمانی یا حیات طیبہ، زندگی طیبہ، کہ مومن ارتقا کرتا ہے، عام سطح سے اوپر آتا ہے اور اس وقت اس کی زندگی کا نام پڑ جاتا ہے زندگی طیبہ یا حیات طیبہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یعنی ہم اسے حیات دیں گے، ہم اسے زندہ کریں گے، پھر زندہ ہوگا. اس مطلب کو ذرا کھولتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح واضح ہو جائے کہ کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. زندگی کے مقابلے میں موت ہے، اور روایات میں بھی ہے کہ بعض اوقات ہم کسی مفہوم کو، کسی مطلب کو اس کی ضد سے سمجھ سکتے ہیں، اس کی حالت مقابل سے سمجھ سکتے ہیں. اگر کسی کو نور سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ظلمت سے سمجھ سکتا ہے، ظلمت کو اگر سمجھ جائے تو پھر نور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اگر کسی کو اندھیرا، تاریکی، رات سمجھ آ جائے تو نور اور دن سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح حیات کے مقابلے میں موت ہے. موت اگر انسان سمجھ میں آ جائے تو حیات سمجھ میں آ جاتی ہے. موت یعنی خاتمہ، موت کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو گئی چیز، یہ نابود ہو گئی، مر گئی، یہ چیز فنا ہو گئی. مثلا ہر حیات کے مقابلے میں ایک موت ہے. مثلا پودا مر جاتا ہے کبھی، پودے کے مرنے کی علامت یہ ہے کہ پودا نشو و نما نہیں کرتا، رک جاتا ہے ایک جگہ پر. جب رشد اس میں ختم ہو جائے، نشو و نما ختم ہو جائے، یہ وقفہ آ جائے، یہ موت ہے اس کی، یعنی وہ نمو رک گئی ہے. اسی طرح اگر حیوان میں حرکت ختم ہو جائے، اس کے اندر جو حیوانی امور ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو یہ موت ہے، اس حیوانی حیات کا خاتمہ ہے. انسانی حیات کا خاتمہ یہ ہے کہ جب اس میں عقل و شعور ختم ہو جائے، یہ موت ہے انسان کے لیے. اسی طرح ایک موت ہے زندگی ایمانی کے لیے، حیات طیبہ کے لیے. حیات طیبہ اگر انسان، حیات طیبہ ختم ہو جائے، آثار حیات طیبہ، تو یہ موت ہے اس کے لیے. یعنی بعض لوگ مردہ لوگ ہیں. کیوں مردہ لوگ ہیں؟ چونکہ ان کے اندر حیات طیبہ نہیں ہے. مثال اس کی آسان ہے سمجھنے کے لیے، کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مریض جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا برین اٹیک ہوتا ہے، انہیں اسپتال میں لے جاتے ہیں، وینٹیلیٹر پر انہیں زندہ رکھتے ہیں، مشین لگاتے ہیں جو ان کے دل کو دھڑکاتی ہے، دل کی دھڑکن اس مشین کے ذریعے سے جاری ہوتی ہے، بدن میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے. بایولوجیکلی زندہ ہے یہ انسان، چونکہ نبض چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، خون بدن میں گردش کر رہا ہے، لیکن ذہن مر گیا ہے، دماغ مر چکا ہے اس انسان کا. اگر یہ مشین ہٹا دے، وینٹیلیٹر سے اس انسان کو ہٹا دے، تو یہ مردہ ہے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے یہ مر گیا ہے. یعنی بعض اوقات ذہن مر جاتا ہے، کسی مشین کے ذریعے سے دل دھڑکتا رہتا ہے، دل چلتا رہتا ہے، نبض چلتی رہتی ہے انسان کی، یہ زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے. بعض اوقات کہتے بھی ہیں نا کہ آپ کے بیمار کا کیا حال ہے، تو کہتے ہیں نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے. زندوں میں نہیں ہے چونکہ ذہن ختم ہو چکا ہے اس کا، برین ختم ہو چکا ہے اس کا. مردوں میں نہیں ہے چونکہ دل دھڑک رہا ہے اس کا، اور یہ جو دل دھڑک رہا ہے وہ خون گردش کر رہا ہے اس مشین کی وجہ سے ہے. پس ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان کا دماغ مر جائے, دل دھڑک رہا ہو, دل کی زندگی ہو, ذہن کی موت ہو جائے. مجموعی طور پر انسان اب مردہ انسان ہے لیکن دل دھڑک رہا ہے, اس کو وینٹیلیٹر پہ لگایا ہوا ہے. اسی طرح سے ممکن ہے ایک انسان ایمانی زندگی مر جائے, حیات ایمانی اس کی ختم ہو جائے, موت آ جائے اس کو, لیکن وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوا ہے. وینٹیلیٹر جن دنیا کا وینٹیلیٹر ہے اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے, خواہشات پوری کر رہا ہے, چراگاہ میں چر رہا ہے, چگ رہا ہے, اپنی ہوا و ہوس پوری کر رہا ہے, اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے, لیکن حیات طیبہ و حیات حقیقی ایمانی اس کے اندر ختم ہو چکی ہے. جس طرح حیات انسانی دو پہلو ہیں اس کے, ایک انفرادی حیات ہے اور ایک اجتماعی حیات ہے, اسی طرح حیات ایمانی کے بھی دو پہلو ہیں. ایک شخص عورت یا مرد اپنی انفرادی زندگی میں حیات طیبہ تک پہنچتے ہیں, اور ایک صورت یہ ہے کہ سب مل کر ایک امت تشکیل دیں اور وہ امت حیات طیبہ کہلاتی ہے. اگر ہم مثلا ایسی اجتماعی زندگی میں ہوں جہاں پر نظام پورا دینی نظام نہ ہو, ایمانی نظام نہ ہو, معاشرہ ایمانی معاشرہ نہ ہو, حکومت ایمانی حکومت نہ ہو, کلچر ایمانی کلچر نہ ہو, تعلیم ایمانی نہ ہو, معاشرت ایمانی نہ ہو, کوئی چیز ایمانی نہ ہو, لیکن اس کے اندر چند افراد ایک گھر کے اندر مومنانہ زندگی بسر کر رہے ہوں, اب یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چند افراد اچھے انسان ہیں جو ایک برے ماحول کے اندر اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں. جس طرح بیماری اور وبا کے حالت میں چند لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے, لیکن مرض خطر میں ہے. ایک حیات ایمانی یہ ہے کہ نہ آپ کا پورا جو زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ سب ایمانی شعبے ہو جائیں اور سب حیات طیبہ کے زمرے میں آ جائیں. حیات طیبہ ایک تصور اس کا عرض کیا کہ وہ سادہ سا عام تصور ہے کہ ہم نیک ہو جائیں, پرہیزگار ہو جائیں, حلال کھائیں تو حیات طیبہ ہمیں نصیب ہو جاتی ہے. ماحول طیب نہ ہو, معاشرہ طیب نہ ہو, امت طیب نہ ہو, سب کچھ ناپاک ہو, فرض کریں انسان کا پورا جسم ناپاک ہو جائے, ہاتھ پاک کر لے, انسان جا کے نلکے پہ دھو لے, اپنے ہاتھ کو نجاست سے پاک کر لے, باقی سارا بدن ناپاک ہو, اور اس وقت خوش ہو کے ہاتھ خوش ہو کے میں پاک ہوں. چونکہ یہ ہاتھ اس بدن کا حصہ ہے, جب ہاتھ بدن کا حصہ ہے, اگر ایک انگلی یا ایک ہاتھ اگر پاک ہو بھی گیا اور باقی سارا بدن نجس ہے, تو ایک ہاتھ کی پاکیزگی نہ ہاتھ کے کام آتی ہے نہ بدن کے کام آتی ہے جب تک پورا بدن پاک نہ ہو. اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آلودہ معاشرے کے اندر, آلودہ نظام کے اندر, طاغوتی نظام کے اندر ہم ایک گروہ بنا کے اس کا نام رکھ لیں یہ پاکیزہ گروہ ہے, یہ مومنین کا گروہ ہے, جب تک وہ پورا ماحول پاک نہیں ہو جاتا, ایمانی نہیں ہو جاتا. پس حیات طیبہ یعنی انسان کی انفرادی زندگی بھی حیات طیبہ کے زمرے میں آ جائے, انسان کی آئلی زندگی, خاندانی زندگی بھی حیات طیبہ کے زمرے میں آ جائے, اور انسان کی اجتماعی زندگی بھی حیات طیبہ کے زمرے میں آ جائے. اگر ایک انسان مثلا آئلی زندگی اپنی حیات طیبہ نہیں بناتا, عورت یا مرد جو بھی ہوں, یعنی گھریلو نظام اپنا, خاندانی سسٹم ان کا, وہ حیات طیبہ کے تحت نہیں ہے, اس گھر میں ایک شخص ہے جو نمازیں پڑھتا رہتا ہے, روزے رکھتا ہے, اعمال صالحہ, دعائیں کرتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, تو یہ شخص مطمئن نہیں ہو سکتا کہ میرا گھر جو کچھ بھی ہے, مثلا عورتیں مرد اس گھر کے اندر سارے فاسق و فاجر معاذ اللہ سب گناہ کرتے ہیں, میں ایک آدمی بیچ میں درست کام کرتا ہوں. جب گھرانہ پورا آلودہ ہے, ناپاک ہے, تو ایک فرد پاک ناپاک گھرانے میں پاک نہیں رہ سکتا, یا اپنی پاکیزگی جاری نہیں رکھ سکتا, یا یہ پاکیزگی اس کی کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عضو ہے اس گھرانے کا, جب باقی دھڑ پورا ناپاک ہے, یہ ایک عضو پاک ہے. اگر تو یہ کٹا ہوا ہوتا اس سے پھر ٹھیک تھا, یہ کہنا اس کا درست ہے کہ سارے غلط ہیں میں ایک ٹھیک ہوں, پھر کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح مثلا کوئی لا تعلق لوگ ہوں, وہ لا تعلق لوگ غلط کام کر رہے ہوں, ہم نہ کر رہے ہوں, ان کی غلطی ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن فرض کر لیں کہ اگر انسان کے, میں دوبارہ جسم کی مثال دوں گا, کہ اگر انسان کے جسم میں دل غلط کام کر رہا ہے، ذہن غلط کام کر رہا ہے، ہاتھ نہیں کر رہا، تو انسانی جسم کا نظام یہ ہے کہ یہ دل کی غلطی، ہاتھ کی غلطی، دماغ کی غلطی ہاتھ پر اثر انداز ہوتی ہے. مثلا انسان کو اگر شوگر ہو جائے، یہ شوگر انسان کے پورے جسم میں ہر عضو پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان کے تمام حصوں پر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب جڑے ہوئے ہیں. ایک رابطہ ہے تمام اعضاء کا اس مرکز کے ساتھ، ایک ڈھانچے کے ساتھ، پیکر کے ساتھ ان سب کا رابطہ ہے. اور اگر یہ پیکر بیمار ہو گیا تو ایک عضو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹھیک ہوں، چونکہ اگر یہ پیکر شوگر زدہ ہو گیا تو آنکھیں بھی خراب ہو جائیں گی، گردے بھی خراب ہو جائیں گے، دل بھی خراب ہو جائے گا، ہارٹ بھی خراب ہو جائے گا، ہر چیز خراب ہونے کی زد میں آ گئی ہے، چونکہ پوری سلطنت خراب ہو چکی ہے، سٹیٹ پوری بدن کی جو سٹیٹ ہے یہ خراب ہو چکی ہے. اس لیے سٹیٹ کو بچانا ضروری ہے. امر بالمعروف اسی سٹیٹ کو بچانے کا نام ہے، یعنی اس کشتی کو بچانے کا نام ہے جس پر سارے سوار ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ کشتی پوری، یہ سٹیٹ پوری پاک نہ ہوئی، ایک عضو پاک نہیں رہ سکتا. بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ انسان کے جسم میں اگر پیدا ہو جائیں، آ جائیں، تو آپ جسم کے کسی حصے سے خون لیں وہاں بھی ناپاکی موجود ہے، وہاں بھی بیماری ہی نکلے گی اندر سے. مثلا آپ اگر کسی ایسے انسان کا بلڈ لیتے ہیں جس کو ہیپاٹائٹس ہے، تو آپ اس کی انگلی سے لیں تو وہاں بھی ہیپاٹائٹس ہے، اس کے پاؤں سے خون لیں وہاں بھی ہیپاٹائٹس ہے، اس کے سر سے خون لیں وہاں بھی ہیپاٹائٹس ہے، اس کے جسم کے کسی حصے سے لیں وہاں ہیپاٹائٹس موجود ہے. حتیٰ بہترین عضو انسان کا جو مثلا جس سے صدقہ خیرات دیتا ہے، یہ دایاں ہاتھ عموماً انسان اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے، جس سے نیکیاں کی ہیں، جس سے صدقہ دیا، خیرات دیا، یہ اس سے بھی اگر خون نکالیں تو یہ دائیں ہاتھ میں بھی ہیپاٹائٹس موجود ہے. بائیں ہاتھ سے انسان بہت سارے کام کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے صحیح کام کرتا ہے، ثواب والے کام کرتا ہے. تو یہ جو نیک ہاتھ ہے ہمارا، دست یمین یمن برکت والا ہاتھ، اس میں بھی ہیپاٹائٹس ہے، چونکہ جسم کے اندر اس پوری سٹیٹ کے اندر ہیپاٹائٹس پھیل گیا ہے، اس وجہ سے نیک ہاتھ میں بھی ہیپاٹائٹس چلا گیا ہے. وہ لوگ جو ایک معاشرے کے اندر ہیپاٹائٹس، فرض کریں ایک معاشرہ ہے، یرکان ہے اس معاشرے کو، خون اس کا آلودہ ہو گیا ہے، اور نیک لوگ بھی، نیک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہم سیدھے جنت جائیں گے، لیکن ان نیک لوگوں کی بھی اگر خون لے کے ٹیسٹ کرو تو ان کے اندر بھی ہیپاٹائٹس ضرور ہوگا. یعنی وہ بیماری جو پوری سٹیٹ کو ہے، وہ بیماری جو پورے معاشرے کو ہے، وہ ان کے اندر بھی ضرور موجود ہوگی، یہ نہیں بچ سکتے اس بیماری سے. بس حیات طیبہ، تین کیٹیگریز ہو جائیں گی. حیات طیبہ کا ایک شعبہ ہو جائے گا کہ انسان کی انفرادی زندگی، اتنا انسان اپنے آپ کو ارتقا دے، اتنا اوپر لے کر آئے کہ حیات طیبہ کے زمرے میں داخل ہو جائے. یعنی جس طرح نباتاتی زندگی سے اوپر آتا ہے حیوانی زندگی میں، حیوانی زندگی سے اوپر آتا ہے انسانی زندگی میں، اسی طرح اب انسانی زندگی سے ایک قدم بالاتر اوپر آ کر مومنانہ زندگی میں، حیات طیبہ میں قدم رکھے انفرادی طور پر. لیکن یہ کام کافی نہیں ہے، انفرادی حیات طیبہ، یہ حیات طیبہ یہ عضو جز ہے ایک پیکر کا، ایک جسم کا حصہ ہے، سٹیٹ کا حصہ ہے، وہ سٹیٹ بھی پاک ہونی چاہیے، وہ بھی حیات طیبہ ہونی چاہیے اس کے اندر بھی. حیات طیبہ کے لیے ضروری ہے کہ امت بنے، چونکہ حیات طیبہ کا جو تصور ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے. مثلا ہم اب اس کیا ہیں، پاکستان کے اندر قومیں ہیں، یہ قوم وہاں، وہ قوم فلاں قوم فلاں قوم، یہ ہماری پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے؟ مثلا کراچی میں کوئی آئے کس طرح سے پہچانتے، پوچھتے کس طرح سے ہیں، برادریوں کے ذریعے سے پوچھتے ہیں کہ یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ گجراتی سپیکنگ ہے، یہ پنجابی سپیکنگ ہے. یعنی پنجابیت، گجراتیت اور مہاجریت، سندھیت، یہ ہمارے شناختیں ہیں. بس معلوم ہوا کہ امت نہیں ہے، ہماری پہچان امت کے طور پر نہیں ہو رہی ہے، ہماری پہچان گروہوں کے طور پر ہو رہی ہے. امت وہ ڈھانچہ ہے جو دین ہم سے مانگ رہا ہے. ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ برادری بنے، آپ قوم بنے، آپ قبیلہ بنے، آپ حزب بنے، آپ پارٹی بنے. دین جو ہمیں کہتا ہے، حکم دیتا ہے، صریح حکم دیتا ہے، صاف حکم دیتا ہے، وہ یہ کہ ولتکن منکم امہ، تم امت بنو. امت سے مراد یعنی اجتماعی حیات طیبہ، آپ سب مل کر یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ اس درجہ حیات طیبہ پر پہنچے. یہ فریضہ ہے ہم سب کا کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو مرتبہ حیات طیبہ تک پہنچائیں، خود پہنچیں اور اپنی سوسائٹی کو پہنچانا ہے، امت کا روپ ہم نے دھارنا ہے۔ جب تک امت نہیں بنتے ہم چھوٹے چھوٹے جزیرے بنا کر حیات طیبہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا ایک ناپاک سمندر میں ہم ایک جزیرہ بنا لیں اور یہ کہیں یہ بڑا پاک جزیرہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ پورا ماحول پاک نہیں ہوتا۔ حیات طیبہ جب تک اتنے وسیع معنی میں حاصل نہیں ہوتی، اس وسیع معنی میں حیات طیبہ یہ نہ تنہا کسی طبقے کے بس میں ہے، نہ کسی گروہ کے، نہ کسی حزب کے بس میں ہے، یہ ایک باہمی اجتماعی عمل ہے جو سب نے مل کر شروع کرنا ہے، البتہ اپنی اپنی حیثیت کے ساتھ، یعنی جس میں عالم کا بھی ایک کردار ہے، جس میں غیر عالم کا بھی کردار ہے، جس میں جوانوں کا بھی کردار ہے، جس میں غیر جوانوں کا بھی کردار ہے، بڑوں کا بھی کردار ہے، جس میں خواتین کا بھی ایک کردار ہے، جس میں مردوں کا بھی ایک کردار ہے، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا کردار ہے اس حیات طیبہ میں۔ وہ چیز جو اس وقت موجود ہے وہ یہ کہ خواتین عملی طور پر اور ذہنی طور پر اس دائرے سے باہر کر دی گئی ہیں، اور انہوں نے خود بھی مان لیا کہ ہم باہر ہیں۔ بہت سارے، یعنی یہ کام جو قرآن امت سازی کے لیے ذکر کر رہا ہے، خواتین خود بھی کنارہ کش لگ نظر آتی ہیں اور مردوں نے بھی یا دوسروں نے بھی ان کو سائیڈ پہ کر دیا ہے، اس میدان عمل سے یا اس اپنے حقیقی مارکے سے ان کو باہر کر دیا ہے۔ اس وقت عورتوں کے لیے بہت ضروری کام جو ہے، خصوصاً آگاہ دینی عورتیں، مومن عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے، مومنات کے لیے، کہ وہ اپنے آپ کو اس اجتماعی دائرے کے اندر لائیں۔ اجتماعی دائرے کے اندر سے مراد نہ اس فساد کا حصہ اپنے آپ کو بنا لیں جس میں معاشرہ غرق ہے، نہ یہ نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ اپنے آپ کو اس فساد کا حصہ نہیں بنانا۔ یہ پہلے گفتگو ہم نے کی ہے آفات امت کے عنوان سے، اس گفتگو کو سنیں آپ بھی، خواتین بھی سنیں۔ اس میں اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات جو بیماریاں امتوں کو لگ جاتی ہیں اور جن میں امتیں غرق ہو جاتی ہیں اور پھر سب نابود ہو جاتے ہیں، ان میں ایک اہم بیماری یہ ہے کہ جو بھی حالات بنا دیے جائیں، جیسی بھی صورتحال ہو، اس پر راضی رہنا، اس پر کہنا کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہے یہ بہترین ہے، آئیڈیل ہے، قناعت کر لینا، ہر فساد پر قانع ہو جانا، ہر فساد پر مطمئن ہو جانا، راضی ہو جانا۔ مثلا اس وقت ہم اس ملک کے اندر جتنے حالات ہیں اس پر راضی ہیں، راضی ہونے کی علامت کیا ہے کہ چپ ہیں، ساکت ہیں، خاموش ہیں۔ یہ سکوت و خاموشی یہ ہماری رضا کی علامت ہے۔ جس طرح زیارت ناموں میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو انسان ظلم کرے وہ بھی ملعون ہے، جو قتل کرے وہ بھی ملعون ہے، اور جو سنے اور راضی رہے، چپ رہے، وہ بھی ملعون ہے۔ لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے، جو سنے وہ چپ رہیں اور راضی رہیں وہ بھی ظالموں اور قاتلوں کی طرح ہیں۔ مثلا ملک کے اندر دہشت گردی ہے، وہ ایک طبقہ دہشت گردی کر رہا ہے، ایک طبقہ دہشت گردی کروا رہا ہے، اور ایک طبقہ دہشت زدہ ہے، دہشت زدگی پر چپ ہے، خاموش ہے، راضی ہے۔ یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری میں درج ہوتے ہیں، ظالم و قاتل اور خاموش۔ یہ آفت ہے لوگوں کے اندر کہ جو بھی فاسد حالت ہو اس کے اوپر سمجھوتا کر لینا، راضی لے لینا، اور اس کو مقدر سمجھ لینا کہ یہ تو مقدر ہے ہمارا، اللہ کی طرف سے یہی لکھا گیا تھا ہمارے لیے، اب یہی ہونا چاہیے، بس اسی کے ساتھ کسی طرح ہم نے بنا کے رکھنی ہے، سمجھوتا کرنا ہے، زمانے کے ساتھ کسی طرح چلنا ہے ہم نے۔ یہ بہت بڑی آفت ہے کہ زمانے کے ساتھ چلنا، زمانہ جدھر چلے ہم بھی ساتھ ساتھ اس کے اپنا رخ ادھر موڑ لیں جدھر زمانہ جا رہا ہے۔ ہمیں اپنا رخ ادھر موڑنا ہے جدھر دین کہہ رہا ہے، جدھر خدا نے ہمارا رخ کیا ہے۔ انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض، دنیا کا رخ جس طرف بھی ہو ہمارا رخ خدا کی طرف رہنا چاہیے۔ ہم اکیلے ہو تو بھی، ہم دو ہو تو بھی، ہم سب ہو تو بھی، ہمارا رخ خدا کی طرف رہنا چاہیے۔ اس صورتحال میں ابھی جو ہماری زندگیاں ہیں، ہم سمجھوتا کیے ہوئے ہیں، جیسے بھی ہے صورتحال، اس کے اوپر ہم نے راضی، یہ صورتحال راضی ہے۔ مثلا خواتین مجموعی طور پر جو اس وقت خواتین کی صورتحال ہے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر، خوب اس پر خواتین بھی راضی ہیں کہ یہ مقدر ہے ہمارا، ہماری یہی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم الگ تھلگ رہیں، ہم ہمارا دین بھی الگ ہو جائے. بس خواتین کا دین کیا ہو؟ رسومات. رسومات ساری خواتین سنبھال لیں, نظریات مثلا مرد سنبھال لیں. اگرچہ مرد بھی رسوماتی ہیں, یوں نہیں کہ مردوں میں نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی غلط تقسیم کرے اس طرح کی, یہ بےہودہ تقسیم ہے کہ علوم مردوں کے لیے ہو جائیں اور رسومات خواتین کے لیے چھوڑ دیں. دین کے نام پر صرف رسومات خواتین کے حق میں آئیں اور ان کے حصے میں آئیں, جبکہ قرآن پورا دین, مکمل دین عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے برابر پیش کر رہا ہے. توحید دونوں کے لیے یکساں ہے, نظریہ دونوں کے لیے, آئیڈیالوجی دونوں کے لیے, عمل دونوں کے لیے, نتیجہ دونوں کے لیے, تمام عمل میں قرآن خواتین کو شریک رکھ رہا ہے, بحیثیت انسان شریک رکھ رہا ہے. لیکن موجودہ صورتحال میں خواتین اس اجتماعی امت سازی کے دائرے سے باہر ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد ہیں. اب خواتین کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب مردوں کی تائید نہیں ہے, یعنی یہ نہ کہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اس عمل کی طرف جا رہے ہیں, نا. اتفاقاً مرد گمراہی میں زیادہ آگے بڑھتے ہیں, پیچھے پیچھے ان کے پھر خواتین بھی چلتی جاتی ہیں. لیکن چونکہ ہمارے اس وقت مخاطبین خواتین ہیں اور بعض خواتین کے متعلق ہے, یہ عرض کر رہا ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ اس اجتماعی دائرے سے یا امت سازی کے عمل سے باہر ہیں. آیات طیبہ تک جو پہنچنے کا فریضہ ہے اس کا اپنے آپ کو مکلف نہیں سمجھ رہی ہیں, اپنے آپ کو بالکل حاشیے میں, بارڈر میں, سائیڈ میں رکھا ہوا ہے. مثلا جتنے قومی مسائل ہوتے ہیں ان میں کہیں بھی خواتین شامل نہیں ہیں, کسی مرحلے میں بھی شامل نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ریلی میں انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ تعداد بڑھانے کے لیے, نفری بڑھانے کے لیے, یا کسی دھرنے میں نفرات بڑھانے کے لیے انہیں آ کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ بھی ساتھ رہیں تاکہ میڈیا میں تصویر آ جائے اور نفری زیادہ نظر آئے. اس کو کہتے ہیں سیاہی لشکر. سیاہی لشکر سے مراد یعنی وہ بیکار لوگ جو لشکر کی تعداد بڑھانے کے لیے شامل کیے جاتے ہیں, لیکن ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا, صرف ان کو رکھا جاتا ہے تاکہ ہم زیادہ تعداد میں نظر آئیں. خوب اگر مرد اکٹھے ہوں تو کم نظر آتے ہیں, خواتین بھی ہو جائیں تو زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے. یہ نہیں ہے رول فقط خواتین کا کہ میڈیا کے سامنے نفری بڑھانے کے لیے خواتین کو شامل کیا جائے. مثلا بعض جگہ ہوتا ہے یہ کام, ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ریلیوں میں آگے آگے چلاتے ہیں. ہم نے پوچھا کیوں یہ کام کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اگر کوئی حملہ ہو تو خواتین کو دیکھ کے حملہ ور رحم آ جائے گا, خواتین کے اوپر ترس کھائیں گے. یہ چھوڑ دیں, یہ ذہنیتیں, وہ ترس و رحم والا زمانہ ختم ہو گیا ہے کہ خواتین کو دیکھ کر رحم آئے گا کسی کے اندر. یعنی خواتین کو ایک ہتھیار کے طور پر, ایک انسانی سپر کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ خواتین آگے رکھیں تاکہ پولیس مثلا حملہ نہ کرے, چونکہ اگر حملہ کرے گی تو میڈیا بدنام کرے گی پولیس کو, دیکھو انہوں نے خواتین پر لاٹھی چارج کیا. یعنی خواتین کو ایک سپر کے طور پر, ڈال کے طور پر مرد استعمال کریں آگے. یہ نہیں ہے خواتین کا کردار. خواتین باقاعدہ طور پر اجتماعی دائرے کے اندر آئیں, شریک ہوں. دین شریک کرتا ہے ان کو. جب دین شریک کرتا ہے پھر کسی کو حق نہیں ہے, نہ کسی مفتی کو حق ہے, نہ عالم کو حق ہے, نہ لیڈر کو حق ہے کہ خواتین کو باہر کرے, نہ مردوں کو حق ہے, نہ شوہروں کو حق ہے, نہ والدین کو حق ہے کہ اس میدان سے خواتین کو باہر کر دیں جو میدان دین ان کو دے رہا ہے. دین ان کو حیات اجتماعی کا برابر کا رکن قرار دیتا ہے. میں پھر آیت پڑھتا ہوں, توجہ فرمائیں. اب قرآن کے سامنے فتووں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. قرآن کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى, تم میں سے جو بھی صالح عمل کرے عورت یا مرد, وہو مومن, اور وہ مومن ہو, یعنی مومن ہو اور عمل صالح کرے, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے, ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون, اور ہم انہیں اسے احسن عمل اجر دیں گے جتنا اس نے عمل کیا ہے. یعنی تم عمل تھوڑا کرو گے نتیجہ زیادہ نکلے گا. عورت و مرد جب مل کر عمل صالح انجام دے, عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس کے اندر بھرپور صلاحیت موجود ہو. کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے, مثلا غذائیں, ایسی غذائیں ہیں جن کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. فرض کریں یہ کراچی والے جو زیادہ کھاتے ہیں گٹکا غذا کے طور پر, وہ اس میں بالکل غذائیت نہیں ہے, پھر نقصان ہے, سرطان ہوتا ہے اس سے اور بیماریاں پھیلتی ہیں. یا فرض کر لیں کہ کوئی اور قوم کسی اور چیز کو غذا بنا لے، بے خاصیت چیز کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کریں. بے خاصیت چیزوں میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی. غذائیت جن چیزوں کے اندر ہے، وٹامن جن چیزوں کے اندر ہیں، توانائی انرجی جن چیزوں کے اندر ہے، وہ کھائیں تاکہ آپ کا جسم مضبوط ہو. عمل صالح ان بے خاصیت نیک اعمال کو نہیں کہتے جن کے اندر کوئی تکرار کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، جن کے اندر کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے. یہ عمل انسان کو کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا. عمل صالح وہ عمل ہے جس میں صلاحیت ہے، وہ عمل جو انسان کو، عمل کرنے والے کو، اس پوری امت کو، ملت کو، قوم کو کہیں پہنچاتا ہے. مثلا فرض کر لیں کہ ابھی ہم جو رسومات انجام دیتے ہیں وہ ان رسومات کے ذریعے سے کہیں بھی نہیں پہنچتے، جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں. ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قوم کو، ایک ملت کو کسی سطح پہ پہنچائیں. مثلا ابھی ہمیں ضرورت ہے پاکستان کے اندر شیعہ کو ایسے اعمال کی جو شیعہ کو دوسری تمام طبقات کے برابر لا کے کھڑا کر دے، جبکہ اب نہیں ہے برابر. ہم اس وقت مثلا سیاسی لحاظ سے دیکھیں تشیع کا کوئی مقام نہیں ہے، مذہبی طور پر دیکھیں سخت دباؤ کے اندر ہیں، علمی طور پر ہر حوالے اب ایسے میں ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ میں عمل صالح انجام دیتا ہوں. کیا عمل صالح؟ 1000 دیگ پکا کے بانٹ دے، ہر مزار کے اوپر شیعہ جائے جا کے دیگ پکا کے بانٹ دے، ہر مجلس کے اندر دیگ پکا کے بانٹ دے، اور یہ کہے کہ یہ بہت بڑا عمل صالح ہے، مجھے ثواب ہوگا، میرے جد و امجد بخشے جائیں گے. ٹھیک ہے، پیٹ بھر لیا لوگوں نے، ایک ٹائم کا کھانا آپ نے بہت سارے بھوکے لوگوں کو یا بہت سارے ضرورت مندوں کو کھلا دیا ہے، لیکن یہ 1000 دیگیں ایک قوم کو کہیں بھی نہیں پہنچا سکتی. اگر روز 1000 دیگ پکا کے شیعوں کو کھلائی جائے تو بھی شیعہ کہیں نہیں پہنچ سکتا. یہ نہیں ہے عمل صالح. عمل صالح وہ عمل ہے کہ بے شک بھوکا پیٹ ہو لیکن ایسا کام کرو جس سے یہ قوم اپ گریڈ ہو جائے، کہیں کسی کے برابر آ جائے یا ان سے آگے نکل جائے. ایسے صلاحیت والے اعمال انجام دو جس سے یہ لوگ، یہ قوم، یہ طبقے سارے کسی سطح پر پہنچے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں. نہ کہ ہم عمل صالح کیا ہے کہ ہم جتنا دوسروں کو بیوقوف بنائیں ہم کہتے ہیں بڑا ہم نے عمل صالح انجام دیا. جیسے رات کو ایک مجلس میں نے اشارہ کیا تھا کہ علامہ اقبال اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دونوں یہ بزرگ ہستیاں فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت و قدر، یہ روایت ہے نہج البلاغہ کی، اس کے ضمن میں یہ گفتگو ہو رہی تھی رات کی مجلس میں، کہ قدر انسان، قیمت انسان بڑھتی ہے ہمت، بڑی ہمت کی وجہ سے. بڑی ہمت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب مقصد بہت بڑا ہو انسان کا. بڑے مقصد کے لیے بڑی ہمت کرتا ہے انسان، اور بڑی ہمت انسان کو بہت بڑا انسان بنا دیتی ہے. اب ہم جب کہتے ہیں کہ مثلا، اور اسی سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امت ایک بھی اسی سے ہوتی ہے، شیرازہ بندی امت کی بڑے مقاصد سے ہوتی ہے. ہم امت کی شیرازہ بندی کرنا چاہتے ہیں چھتریوں کے ذریعے سے، مثلا گروہ کی چھتری بناتے ہیں، پارٹی بناتے ہیں، جھنڈا بناتے ہیں، چھتری بناتے ہیں، اس جھنڈے کو لہرا کے کہتے ہیں سب اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ، امت ایک ہو جائے گی. جھنڈے نہیں ہیں امت کو ایک کرنے کے لیے، مقاصد ہیں جو امتوں کو ایک کرتے ہیں، راہیں ہیں امتوں کو ایک کرتی ہیں. امت بننے کے لیے، امت اسلامیہ بننے کے لیے، امت الہی بننے کے لیے 3 چیزوں میں وحدت شرط ہے. ایک مقصد ایک ہو، اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ ایک ہو، اور اس راستے کو طے کرنے کے لیے مکتب ایک ہو. وحدت مقصد، وحدت مسلک اور وحدت مکتب، یہ 3 چیزیں، یہ اتحاد ایک مجموعے کو امت بنا دیتا ہے، منتشر لوگوں کو امت بنا دیتا ہے. لیکن اگر ہم الگ سے ٹولیاں بنا کے، گروہ بنا کے، میں اپنی چھتری الگ لے لوں، آپ اپنی چھتری الگ لے لیں، وہ اپنی چھتری الگ لے لیں، اور چھتریوں کا جھگڑا شروع ہو جائے، میں اس نفری کو کہوں آپ میری چھتری کے نیچے آئیں، وہ کہیں نہیں آپ میری چھتری کے نیچے آئیں، تو یہ وحدت نہیں ہے. اس کو نہیں کہتے وحدت. وحدت مقاصد سے حاصل ہوتی ہے. جب ایک امت کے سامنے ایک بڑا عظیم مقصد موجود ہو، اس مقصد تک پہنچنے سے، وہ مقصد تک جو چیز پہنچائے ہمیں، وہ عمل صالح کہلاتا ہے. مثلا ایک بڑا مقصد رکھے نظر میں، ظاہر ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر عمل، مثلا ہم فرض کریں کہ مقصد یہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت ولایت نافذ ہو، حکومت امامت، نظام امامت پاکستان میں قائم ہو، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کیا کریں؟ روزانہ 1000 دیگ پکا کے تقسیم کریں ہم. اگر ہم 1000 سال روزانہ 1000 دیگ پکا کے تقسیم کریں تبرک کی، تو ہم کبھی بھی پاکستان میں نظام امامت نافذ نہیں کر سکتے، یہ نہیں نافذ کر سکتے. اب دیکھیں یہ تعجب ہے کہ کربلا بھوک اور پیاس کا راستہ ہے. سنتے ہی ہیں نا کربلا میں آپ کہ بھوک اور پیاس کا راستہ ہے. جس طرح ہم نے سنا ہوا ہے کہ کربلا گرمیوں میں ہوا ہے یہ واقعہ، لیکن اگر کوئی آ کر سردیوں میں کہے، جس طرح ابھی مثلا گلگت بلتستان میں ٹیمپریچر مائنس ہے، 13-14-15 ڈگری مائنس پر ہے سینٹی گریڈ پر. اس وقت اگر وہاں کوئی، چونکہ لوگوں کے پاس وہاں گیس نہیں ہے گلگت بلتستان میں گرم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو کوئی انتظام نہیں ہے جیسے یہاں پر ہے، بجلی کم ہے گیس نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے تئیں خوب عادت کی ہوئی ہے ٹھنڈے موسم کے ساتھ. اگر وہاں جا کر اس وقت کوئی مصائب پڑے کہ کربلا میں بہت سردی تھی، کمبل نہیں تھے، گیس نہیں تھی، ہیٹر نہیں تھا، تو لوگ رونا شروع کریں گے، چونکہ انہیں سردی کا بہت احساس ہے کہ سردی کتنی تکلیف دہ ہے. کہ یہ شہید مطہری ذکر کرتے ہیں کہ ایک مولانا جو مجلسے پڑھتے تھے، انہوں نے مجلسے پڑھنا چھوڑ دی، تو دوسرے دوست نے ان سے پوچھا آپ نے کیوں مجالس چھوڑ دی ہیں، تو کہنے لگے کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے، بے شعور لوگ ہیں، فائدہ نہیں ہے مجلس پڑھنے کا. انہوں نے کہا نہ، لوگوں میں شعور ہے، تم مجلس پڑھو. انہوں نے کہا آپ آؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں نہیں ہے شعور. اور وہ سردیاں تھیں، یہی ٹیمپریچر مائنس ٹیمپریچر میں انہوں نے مصائب پڑھے، اور یہی مصائب پڑھے کہ کربلا میں سردی تھی، ٹیمپریچر ڈاؤن تھا اور مائنس ڈگری پر تھا، کمبل ہیٹر نہیں تھا کچھ بھی، اور لوگ رونے لگے. انہوں نے کہا دیکھیں یہ ساری زندگی سنتے رہے ہیں کہ کربلا کا واقعہ گرمیوں میں ہوا ہے، اور گرمیوں میں پیاس تھی، پانی نہیں تھا، لیکن آج میں نے ان کے سامنے سردیوں کے موسم میں ٹھنڈک کے مصائب پڑے، یہ رونے لگے ہیں، یہی شعور نہیں ہے ان کے اندر. اب توجہ کریں کہ ہم بچوں کو کنٹرول کریں، بچوں کو، وارثان بچوں کے نہیں ہیں ادھر. اسی طرح کربلا بھوک اور پیاس کا راستہ ہے، بھوک اور پیاس کا راستہ ہے کربلا. سب نے سنا ہے، ہم نے بچپن سے ابھی تک سنتے آئے ہیں کہ کربلا بھوک اور پیاس کا راستہ ہے. اور بھوک اور پیاس کے راستے میں اگر ہم تبرک نہ ہو، اگر دیگ نہ پکائیں، تو کہتے ہیں ابھی ہوا نہیں ہے، مثلا عزاداری ہوئی نہیں ہے. یعنی عزاداریوں میں ایک اہم ایٹم جو ہے وہ بریانی اور حلیم اور یہ چیزیں آ گئی ہیں. یعنی وہ ماجرا جو تھا ہی بھوک اور پیاس کا ماجرا، اس ماجرے میں ایک اہم رکن جو بن چکا ہے وہ راشن اور کھانا پینا ہے. بس اس طرح سے بہت ساری چیزوں میں ہوا ہے کہ روح کچھ اور تھی اور ہم نے بنا کچھ اور دیا ہے. عمل صالح وہ اعمال نہیں ہیں جن سے ہمارے پیٹ بھر جائیں، جن سے ہمارا ٹائم پاس ہو جائے. عمل صالح وہ ہے جو ان بڑے مقاصد تک پہنچنے میں ہمیں مدد دے. اس لیے قرآن کا فرمانا ہے کہ عمل صالح من عمل منکم من عمل صالحا من ذکر او انثى، عورت اور مرد میں سے جو بھی عمل صالح انجام دے، عمل صالح انجام دے. نہیں یہ کہ کسی زمانے میں یہ خواتین عمل صالح یہ انجام دیتی تھیں، شاید ابھی بھی انجام دیتی ہوں گی. عمل صالح کیا انجام دیتی ہیں کہ لکڑہارے کا قصہ پڑھتی ہیں، وہ بیٹھ کے ساری بیویوں کی مجلس کرتی ہیں، لکڑہارے کا قصہ پڑھتی ہیں، اور پھر اس میں اتنی دعائیں مانگتی ہیں لکڑہارے کا قصہ پڑھ کے، اللہ سے اتنی دعائیں مانگتی ہیں، اتنی دعائیں مانگتی ہیں کہ جبریل ساری عمر پوری کرتے رہے تو بس قیامت تک پوری نہیں ہوں گی. وہ اتنی مانگتی ہیں اللہ تعالیٰ سے. پھر وہ پڑھا کیا ہے؟ لکڑہارے کا قصہ. اخیر لکڑہارے کے قصے میں اتنی وہ ہے، خاصیت ہے کہ آپ اتنی دعائیں اس کے بدلے میں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. عمل صالح کیا چیز ہے؟ عمل صالح وہ عمل جو انسان کو مقصد تک پہنچاتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ عمل صالح فقط با مقصد انسان ہی انجام دے سکتا ہے. جن لوگوں کا کوئی مقصد نہ ہو اور مقصد عالی نہ ہو، مقصد بلند نہ ہو ان کے سامنے، عمل صالح ان سے سرزد ہی نہیں ہوتا، وہ عمل صالح انجام ہی نہیں دے سکتے. عمل صالح یعنی صلاحیت والا عمل، ایسا عمل جس میں بہت بڑی طاقت و توانائی ہو. پہلے ایک مقصد اپنا چنیں. وہ فرض کریں کہ ہم اپنا مقصد رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت امامت و ولایت نافذ ہو. اعمال صالحہ اب سمجھ میں آئیں گے ہمیں. اعمال صالحہ کیا ہوں گے؟ ہر وہ عمل جو ہمیں اس مقصد کے قریب تر کر دے. یا مثلا ہمارا عمل ہے، ہمارا مقصد ہے حیات طیبہ، پاکستان کے اندر وہ معاشرہ، وہ سیاست جو حیات طیبہ کہلائے، حیات طیبہ کی طرف جب ہم قدم بڑھائیں گے تو عمل صالح کیا کہلائے گا؟ عمل صالح جو ہمیں اس مقصد کے قریب کرے. اب یہاں پر آپ دیکھیں جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ کل حزب بما لدیہم فارحون، قرآن نے حزبوں کا ذکر کیا ہے اور ایک یہ نفسیات بتائی ہے پارٹیوں کی کہ جس پارٹی کے پاس جو کچھ ہے اسی پر خوش ہے. آپ کسی بھی پارٹی کے اجلاس میں جا بیٹھیں، وہ اتنے پراؤڈ ہیں، اتنے مغرور ہیں اپنے اعمال کے اوپر. مثلا فرض کر لیں کہ یہ عاشور کا جلوس ہوتا ہے، عاشور کے جلوس میں فرض کریں 100,000 افراد شرکت کرتے ہیں بڑے شہر کے اندر کسی بھی، تو اس 100,000 میں تقریباً 20,000 انجمنیں شریک ہوتی ہیں. ان 20,000 انجمنوں میں سے باری باری ہر ایک کی میٹنگ میں بیٹھیں تو وہ سب کیا کہیں گے کہ یہ سارا کچھ ہماری وجہ سے ہوا ہے. اگر ہماری انجمن نہ ہوتی، اگر ہمارا یہ سٹال نہ ہوتا، اگر ہمارا یہ بینر نہ ہوتا، ہمارا جھنڈا نہ ہوتا، ہمارا یہ کام نہ ہوتا، اصل یہ جلوس نکلنا ہی نہیں تھا. دوسروں کے وجود کو قبول نہیں کرتے، یہ حزبوں کی نفسیات ہے، دوسرے کے وجود کو قبول نہیں کرتے. کوئی پارٹی کسی دوسرے پارٹی کو تسلیم ہی نہیں کرتی، اسے بالکل رائے ہاتھ سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر پارٹی جو کر رہی ہے اس پر بہت خوش ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مثلا ایک ہندوستان کے وہ ہمارے دوست بتاتے تھے کہ وہاں انجمن حجتیہ ہے. انجمن حجتیہ یہ جو امام زمانہ کا زیادہ نام استعمال کرتے ہیں اور امر بالمعروف کے مخالف ہیں، انقلاب کے مخالف ہیں، نظریاتی کام کے مخالف ہیں، اصلاحات کے مخالف ہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کرتے رہو امام زمانہ کے ظہور کے لیے، اور جب تک امام ظہور نہیں کرتے کچھ بھی کرنا غلط ہے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں، ہمیں صرف دعا کرنی چاہیے ان کے ظہور کے لیے، وہ خود آ کے سارے کام کریں گے. انجمن حجتیہ ایران میں بنی، جو پھیل کے ابھی پاکستان میں بھی آ گئی ہے. ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ امت کے کوئی فریضہ نہیں ہے، امت کے کام بھی سارے امام نے کرنے ہیں. آ کر جیسے آج کل کے یہ جوان لڑکیاں لڑکے، ان کے سارے کام ماں نے کرنے ہیں، کپڑے استری والدہ نے کرنے ہیں، بوٹ پالش والدہ نے کرنے ہیں، کھانا والدہ نے پکانا ہے، ان کے بڑے ہو کر بھی ان کا منہ والدہ نے دھونا ہے، مسواک والدہ نے کرانا ہے ان کو، ان کی کتابیں والدہ نے بیگ میں ڈالنی ہے، والدہ نے ان کو سارا کرنا ہے. یعنی بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب تک جوان ہو جاتی ہیں اولاد، یہ ڈیجیٹل نسل، یہ اپنے کام خود نہیں کر سکتے، ماں باپ کرتے ہیں ان کے سارے کام، خصوصاً مائیں. خوب اسی طرح یہ امت بھی لاڈلی، یہ لاڈلے بچوں کی حالت ہے، یہ لاڈلی امت ہے. انجمن حجتیہ کہتے ہیں ہم اتنے لاڈلے ہیں بنی اسرائیل کی طرح، ہم نے کچھ نہیں کرنا، امام نے آ کے سارا کچھ کرنا ہے. لہذا ابھی اپنے شعروں میں دیکھیں، ہم جو شعر پڑھتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، ابھی آپ ادھر ایک نشر ہو رہا تھا ایک ترانہ کہ اب آپ بھی جائیے، یعنی اتنے اکتائے ہوئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں کہ اب آپ بھی جائیے، اب کتنا آپ ہمیں لیٹ کرائیں گے اور انتظار کر کر کے تھک گئے ہیں، اب آپ بھی جائیے. مثلا دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام. ایک اکتائی ہوئی امت، تھکی ہوئی امت، خستہ امت، گھبرائی ہوئی امت، جس کو کچھ نہیں ہو رہا. جس طرح وہ بچے ہیں مثلا گھر کے اندر کام کرتے ہیں، فرض کریں یہ جوان بیٹیاں ہماری آج کی، یہ انڈا بناتی ہیں جل جاتا ہے، پھر کوئی اور چیز بناتی ہے وہ بھی جل جاتا ہے، پھر جنجلا کے فون کرتی ہے ماں کو کہ اب آپ ہی جاؤ، آپ کتنی مجلس میں بیٹھے گی، جلدی آؤ، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. یہ ہماری نفسیات بنی ہوئی ہے. ابھی امام زمانہ کو جنجلا کے پکارتے ہیں، اب آ بھی جائیے، اب قصہ ختم کیجئے، ابھی یہ مار رہے ہیں ہمیں لوگ، یہ فلاں کر رہے ہیں. تو امام زمانہ ایسے اکتائے ہوئے لوگوں کے لیے تھوڑے ہی آئیں گے. امام زمانہ نے آ کے ہمارے کام تو نہیں کرنے، ہم سے کروانے ہیں. تھکی ہوئی امت سے امام زمانہ کیا کرے؟ مثلا یہ بیٹی جو گھر میں بگڑی ہوئی ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں، نہ چائے بن رہی ہے، نہ انڈا بن رہا ہے، کچھ بھی نہیں، چولہا ہی نہیں اس سے آن ہو رہا، اور یہ جنجلا کے ماں کو فون کرتی ہے اب آ بھی جاؤ. اگر ماں آ بھی جائے تو کیا کرے گی ماں آ کے؟ اس سے تو نہیں کام کرائے گی، کہے گی اس کی جگہ تو بیٹھ جا، میں کرتی ہوں سارے کام. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ اس طرح سے آئیں گے، ہمیں کہیں گے آپ بیٹھے رہو، آپ بڑے تھکے ہوئے ہو، آپ رسومات پر عمل کر کر کے بہت تھک گئے ہو، آپ کی مالشی بلاتے ہیں آپ کے لیے، مالش کریں آپ کی، میں سارے کام کرتا ہوں آپ کی جگہ پر. نہ خیر، امام زمانہ آئیں گے ایک مجاہد امت دیکھیں گے، جب تو آئیں گے امت دیکھ کر آئیں گے، نہ یہ جھنڈے دیکھ کر آئیں گے. ابھی اتنے جھنڈے پاکستان میں ہیں کہ اتنے جھنڈے دیکھ کر تو خود پاکستانیوں کو جرت نہیں ہوتی پاکستان میں آنے کی کہ اتنے جھنڈے دیکھ کر ہم اتنے جھنڈے دیکھ کر کون آتا ہے. یہ جھنڈے لپیٹنے پڑیں گے, ہمیں ایک امت بننا پڑے گا, اور ایسی امت کہ جس کو امام دیکھ کر یقین کر لیں کہ یہ وہ امت ہے جس کو میں جو فرمان دوں گا وہ انجام دینے کے لیے تیار ہے, اس وقت امام آئیں گے ہمارے پاس. ہم ابھی اپنے دل کی بات ان ترانوں کے اندر پیش کر دیتے ہیں, بسا اوقات نکل جاتی ہے بات. کبھی یہ ترانہ لکھتے ہیں مثلا جب امام آئیں گے اس کو پکڑیں گے, اس کو ماریں گے, اس کو یہ کریں گے, اور ہم کیا کریں گے جب امام آئیں گے, ہم نوئے سنائیں گے ان کو مثلا بیٹھ کے. امام کو کہیں گے ادھر آپ بیٹھ جائیں, ادھر ٹیپ لگائیں گے, اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرائیں گے, پھر ڈرم بجائیں گے اور یہ ڈرم والا نوحہ امام کو سنائیں گے, دیکھیں آپ کے لیے میں نے کیسا نوحہ ریکارڈ کروایا. جب امام آئیں گے ہم یہ کام کریں گے. جب امام آئیں گے وہ امام ایک مجاہد امت کے انتظار میں بیٹھے ہیں, ایسے جانبر کف لوگ جن کو میں جو حکم دوں وہ کریں. انجمن حجتیہ وہ طبقہ ہے یا وہ نظریہ ہے, امام خمینی کے مقابلے میں بنی ہے یہ انجمن. امام نے جو انقلاب کا نظریہ بیان کیا امتوں کی بیداری کا وہ امت کا, انہوں نے جواب میں یہ کام کیا کہ نہ خیر, یہ جو کچھ آپ امت سے کروانا چاہتے ہیں یہ اصلا امت کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ امام کی ڈیوٹی ہے. ہمارا کام صرف امام بلانا ہے, باقی سارے کام امام نے کرنے ہیں. آ کر عمل صالح, یہ عمل صالح نہیں ہے اس وقت. عمل صالح رسومات بجا لانا نہیں ہے, عمل صالح یعنی وہ عمل جو ہمیں اس بڑے عظیم مقصد کے لیے تیار کرے, اس طرف ہمیں لے کر آگے بڑھے. عورت و مرد دونوں اس حیات طیبہ کی طرف آگے بڑھے. ابھی ہماری سیاسی حیات حیات طیبہ نہیں ہے, ناپاک ترین لوگ کے ہاتھوں میں پاکستان کی سیاست و سٹیٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اب اپنے پاک لوگ پارلیمنٹ میں بھیج دیں. ایک غلط نظریہ یہ ہے کہ ہم مثلا یزید کی پارلیمنٹ میں سارے شیعہ چلے جائیں, وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ امام خمینی نے جس پارلیمنٹ کا تختہ الٹا تھا وہ سارے شیعہ تھے, ایک بھی غیر شیعہ نہیں تھا. 100% شیعہ پارلیمنٹ, شیعہ شہنشاہ, شیعہ منسٹر, شیعہ کیبنٹ, شیعہ شہنشاہ, ہر وزیر داخلہ وزیر خارجہ سب شیعہ, اور امام نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا. کیوں باہر پھینکا؟ یہ نام نہاد شیعہ لیکن یہ سسٹم تو یزیدی ہے. یہ یزیدی سسٹم میں پاک لوگ جائیں, طاغوتی نظام کے اندر پاک لوگ جائیں تو وہ اسی جیسے ہو جاتے ہیں جس طرح سے وہ نظام ہے. ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک پہلے امت بنیں. عمل صالح, صالح ترین امت اس وقت, صالح ترین عمل امت بننا ہے. امت بننا ہے ہمیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. امت بننے کے لیے جو تین چیزیں وحدتیں ضروری ہیں, ایک مقصد ایک ہو ہمارا, اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ ایک ہو, اور اس راہ کو چلنے کے لیے جو مکتب ہے آئیڈیالوجی ہے وہ ایک ہونی چاہیے. یہ عمل صالح ہے, اس سے ہم اپنے مقصد کے قریب ہوتے ہیں. اس عمل میں دین و قرآن عورتوں کو شریک کرنا چاہتا ہے. وہ جو عرض کیا تھا کہ خواتین شامل ہوں اپنے فرائض کے اندر, اپنے اجتماعی دائرے کے اندر, وہ یہ مراد تھی کہ اس امت سازی کے عمل میں در حقیقت خواتین شامل ہوں, اور یہ صلاحیت خواتین میں زیادہ ہے امت سازی کی. چونکہ امت سازی زور بازو کا کام نہیں ہے, جہاں زور بازو چاہیے, جہاں شمشیر و نیزہ و تلوار چلانی ہے وہاں مرد اس کو کہا گیا کہ یہ آپ نے کرنا ہے. جہاں زمین کی کھدائی کرنی ہے, جنگل کاٹنے ہیں, گھر بنانے ہیں, کنسٹرکشن کرنی ہے, مرد وہاں پر ہو, چونکہ زور بازو یہاں رکھا گیا ہے. لیکن زور تعلیم, زور تربیت یہ خواتین کے اندر رکھا گیا ہے. آپ انرجیوں کو دیکھیں, طاقتوں کو دیکھیں, کہاں کہاں طاقت زیادہ ہے. مثلا تربیت کے لیے حوصلہ چاہیے, حوصلہ کس کے اندر ہے؟ مرد کے اندر ہے یا خواتین کے اندر زیادہ حوصلہ ہے؟ سنجیدگی چاہیے, سنجیدگی خواتین کے اندر زیادہ ہے مردوں کی نسبت, خواتین زیادہ سیریس ہوتی ہیں مردوں کی نسبت. یعنی جتنی بھی امت سازی کے لیے جو زور چاہیے وہ خواتین کو دیا گیا ہے. امت سازی کے لیے زور بازو نہیں چاہیے, گن نہیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو گن پوائنٹ پر جمع کر کے کہیں کہ امت بنو آپ, بلکہ اس کے لیے تعلیم چاہیے و تربیت چاہیے. یہ وہ کام ہے بیداری و شعور پھیلانے کا جو خواتین مردوں سے بہتر کر سکتی ہیں. چونکہ مرد جلدی اکتا جاتے ہیں. کئی مرد ہم نے دیکھے ایسے علماء, دو تقریریں کی کسی علاقے میں پھر مایوس ہو کے آگئے کہ لوگ نہیں ٹھیک ہوتے, یہ نہیں سنورتے, یہ نہیں سنبھلتے. لیکن ایک خاتون کبھی بھی نہیں تھکتی. مثلا باپ جلدی تھک جاتا ہے, بچے کو دو چار نصیحتیں کرتا ہے, جب نہیں مانتا تو کہتے ہیں جا تو جدھر مرضی ہے تیری, جلدی اکتا جاتا ہے باپ. لیکن ماں مایوس نہیں ہوتی, وہ کہتی ہے میں اسے ٹھیک کر لوں گی, پھر بھی یہ جتنا بھی نافرمانوں میں ٹھیک کر لوں گی اس کو. یعنی کتنا حوصلہ ہے, ہمت میں کتنی بڑی ہے یہ کہ اس نافرمان بے تربیت بچے سے مایوس نہیں ہو رہی ہے. مایوسی ابھی اس پر نہیں طاری ہوئی تعلیم کے لحاظ سے و تربیت کے لحاظ سے. اس وقت جو شعور کا عمل ہے جس کی شدید کمی ہے ہمارے ہاں, خواتین اس میں ہراول دستہ ہو, خواتین اس میں اہم رول ادا کر سکتی ہیں. چونکہ مرد جب باشعور ہوتا ہے تو مرد باشعور ہوتا ہے, عورت جب باشعور ہوتی ہے تو پورا خاندان باشعور ہوتا ہے. بعض کام ایسے ہیں, یہ حدیث ہے امام معصوم کی حدیث ہے کہ یہ کام فلاں آدمی کرے تو بہت اچھا ہے, لیکن یہی کام اگر عالم دین کرے تو بہت ہی اچھا ہے, یہ کام اگر مثلا مرد کرے تو اچھا ہے, یہ کام اگر عورتیں کریں تو بہت ہی اچھا ہے, یہ کام فرض کریں عام لوگ کریں تو اچھا ہے لیکن مومن کرے تو بہت ہی اچھا ہے. کیوں بہت اچھا ہے؟ اس لیے کہ عام آدمی جب یہ کام کرے تو عام آدمی کا فائدہ ہوگا, ایک آدمی کا, لیکن یہی کام اگر عالم دین کرے ساری امت کا فائدہ ہوگا. اسی طرح بعض کام ایسے ہیں جو اگر مرد کرے تو مرد کا فائدہ ہے, اچھا ہے وہ کام کرے, لیکن یہی کام اگر خواتین کریں تو سب کا فائدہ ہے, بہت ہی اچھا ہے. کیوں بہت اچھا ہے؟ اس لیے بہت اچھا ہے کہ ایک خاتون جب سنور جاتی ہے, وہ تربیت پا لیتی ہے, وہ باشعور ہو جاتی ہے, وہ بیدار ہو جاتی ہے, آپ یہ سمجھو کہ پوری نسل اس نے بیدار کر دی ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر بہت کم, چونکہ ہمارا پالا پڑتا ہے ہر طرح کے آدمی سے, ہر سوچ والے آدمی سے, بہت سارے لوگ ہیں مثلا جو شیعہ ہوئے. میں ایک مثال دیتا ہوں سادہ سی, آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. اس پاکستان میں ہے ایسے شیعہ سنی آپس میں شادیاں کرتے ہیں اور ٹھیک ہیں, ہوتی ہیں شرعی لحاظ سے جائز ہے. جہاں پر مرد شیعہ ہے, عورت غیر شیعہ ہے, بچے غیر شیعہ ہوتے ہیں. جہاں پر الٹ ہے, مرد غیر شیعہ ہے, عورت شیعہ ہے, ماں شیعہ ہے, وہاں بچے شیعہ ہوتے ہیں. کتنی خاندان ایسے ہیں جہاں آپ کو ملیں گے. بہت ہی کم اتفاق ہوتا ہے ایسے کہ جہاں پر ماں غیر شیعہ ہو, باپ شیعہ ہو اور بچے بھی شیعہ ہو گئے ہیں. بہت مشکل سے ہوتا ہے یہ کام. ماں اگر شیعہ ہو تو اپنے بچوں کو آسانی سے اپنی راہ پر لے آتی ہے. لیکن ابھی جو ہماری خواتین کی سطح ہے وہ یہ کہ مذہب کی رسومات سے ان کو آشنا کر دیتی ہیں, رسوماتی شیعہ بنا دیتی ہیں مائیں. لیکن ابھی وہ شیعہ بنانا باقی ہے جو نظریاتی شیعہ ہو, آئیڈیالوجیکل شیعہ ہو, امام کے کام آنے والا شیعہ, اکتایا ہوا شیعہ, تھکا ہوا شیعہ. اب آ بھی جائیں امام, اب مشکل ہم پہ بڑھ گئی ہے زیادہ. وہ مائیں اس حد تک بنا دیتی ہیں, لیکن وہ مائیں جو واقعا ایسے شیعہ بنائیں کہ جنہیں دیکھ کر امام کہیں کہ اب میں ظہور کرتا ہوں, چونکہ تجھ جیسے پیدا ہو گئے ہیں, اب میرے ظہور کا وقت آ گیا ہے چونکہ تو موجود ہے. ابھی ایسی شیعہ بھی مائیں ہی پیدا کر سکتی ہیں, ایسے شیعہ خواتین ہی پیدا کر سکتی ہیں. لیکن یوں نہیں کہ صرف ماں بن کر کر سکتی ہیں, کہ بعض اوقات یہ بھی منحصر کر دیا جاتا ہے نا. مکمل طور پر تعلیم و تربیت جو ایک بہت بڑا بنیادی کام و ایک بہت بڑا عملی امت سازی کے لیے بنیاد ہے, ہر قوم کی بنیاد تعلیم و تربیت ہے. تعلیم و تربیت کے لیے موزوں ملت کا شعور بلند کرنا اور تعلیم و تربیت کے لیے بنیاد بنانا اور اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر لانا اپنی دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ, دوسری ذمہ داریاں گھریلو ختم نہیں ہو جاتی. یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر ایک ذمہ داری لیں تو دوسری ذمہ داری ٹل جاتی ہے ہمارے دوش سے. ساری ذمہ داریاں باہم ہمارے دوش پر رہتی ہیں. ان ساری ذمہ داریوں کو اگر ہم بجا لائیں بلے. بھلے انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری دوسری اسپیکر آ چکی ہیں اور وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے ہمارا. ہو یہی عرائض تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. آخر میں پھر میں آیت پر ہی ختم کرتا ہوں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو بھی تم میں سے عورت و مرد عمل صالح انجام دے اور وہ مومن ہو, اسے ہم حیات طیبہ عطا کریں گے. یہ حیات طیبہ دونوں کی مشترک جدوجہد کا نتیجہ ہے, جدوجہد کا نتیجہ ہے. ایک جد و جہد عورت نے کرنی ہے, ایک جد و جہد جو مرد نے کرنی ہے. انشاءاللہ خداوند تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ اس عمل میں سب کے سب شامل ہوں گا, شریک ہوں انشاءاللہ. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم.